السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ کتاب العلم پڑھ رہے تھے، ہم نے اس میں طالب علمی کے آداب پڑھے تھے کہ ایک طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے اور کلاس روم کا ماحول یا کلاس کا ماحول کیسے ہونا چاہیے. کوئی جلدی جلدی ریوائز کر دے گا لاسٹ ویک کے جو ہم نے پڑھے تھے؟ تقوا ہو. جی ٹھیک ہے، تقوا اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مزید علم عطا کرے گا. جی، کم عمری میں حاصل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. بالکل. اور غیر ضروری سوالات سے بچنا ہے. جی، ہر عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. نوٹس لیتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. قید العلم کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کو محفوظ کرو، اور وہ عربی کا جملہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے شکار کرتے ہیں ویسے شکار کر کے بعد میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیتے ہیں، اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو علم کو پھر قید کرنا کیا ہوا؟ اس کا لکھ لینا ہوتا ہے تاکہ پھر یہ نوٹس بعد میں بھی ہمارے کام آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا دیکھیے عنوان جو ہم نے لاسٹ ٹائم تک پڑھ لیا تھا، وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے. یہ باب ہم کمپلیٹ کر چکے تھے. اس کا اگلا باب دیکھیے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغی او ام السامع، کہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بعض اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ حدیث کو یاد رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر کون ہوتا ہے؟ جو سننے والا ہوتا ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو محدثین تھے یا جو بعد کے دور میں لوگ آتے گئے، آپ دیکھیں ہر بعد کے دور میں آنے والے لوگ ان سے زیادہ بہتر تھے. جنہوں نے، اب آپ خود سوچے کہ جیسے امام بخاری کو، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 200,000 غیر صحیح حدیث یاد تھی اور 100,000 صحیح حدیث یاد تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی ساری حدیثیں یاد ہے، یعنی بہت ساری حدیثیں تھیں. مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جو چین تھی وہ چین ان کو یاد تھی، حالانکہ حدیثیں کم تھیں لیکن چین اتنی زیادہ تھی. تو بعض محدثین ایسے گزرے کہ جن کو محدثین کی زبان میں حجہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ جن کو 100,000-200,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھی، اس کے لیے اسپیشل ان لوگوں کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو محدثین ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ٹیچر سے زیادہ ماشاءاللہ تیز حافظے والے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری، وہ بتانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے ابن عون نے، ابن سیرین کے واسطے سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے نقل کیا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی. آپ نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام رکھ دیں گے یا تجویز فرمائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے، اور وہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام تجویز فرمائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور شہر میں حرام ہے. بس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو. سبحان اللہ، دیکھیے اسی حدیث کی بدولت ہم سب جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے سارے صحابہ کرام موجود تھے، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے. اور اسی بات کو لے کر آپ دیکھیں صحابہ کرام پورے دور دراز کے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. تو یہاں پر ایک اہم بات آپ نوٹ کریں کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ، یہ ابی بکرہ ایکچولی ابو بکر نہیں ہے، یہ کوئی اور صحابی ہے، یہ بہت بعد میں ایمان لائے تھے. ابی بکرہ ہے یہ، ابی بکرہ. ابو بکر صحابی الگ ہے جو خلفائے راشدین میں سے تھے، جو جن کو ہم ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں، یہ ابی بکرہ الگ صحابی ہے. تو اس حدیث سے جو دو تین باتیں ہم کو ملتی ہیں، وہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ ضرورت کے وقت جو امام یا خطیب ہوتا ہے وہ سواری پر بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتا ہے یا واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، یا اونچی کرسی پر بیٹھ کر واعظ کر سکتا ہے. ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اگر استاد سوال کر رہے ہوں اور طالب علم خاموش رہے ادب اور احترام کی بنا پر، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ کون سا دن ہے. کون سا دن تھا صاحب اکرام جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے، جانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہے. تو یعنی وہ ایک تو ادب اور احترام کی وجہ سے خاموش رہے، اور اگر وہ انتظار کرے تو خود استاد ہی اس کا جواب ہی دے دیتا ہے. تو بعض وقت خاموش رہنا بھی ادب کا تقاضا ہوتا ہے. اور پھر تیسری اہم بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات شاگرد کا فہم، یعنی جو طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا فہم، اسٹوڈنٹس کا جو لیول ہوتا ہے سمجھنے کا، وہ استاد سے بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات شاگرد استاد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ امام بخاری. امام بخاری کے استاد آپ دیکھیں کہ وہ، حالانکہ وہ لوگ بھی اوتھینٹیسٹی میں بہت آگے تھے ماشاء اللہ، حمیدی، علی بن المدینی، یحیٰ ابن معین، حاق ابن راہوے، یہ سب بہت ماشاء اللہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ کو کتنا بڑا آنر ملا کہ وہ ان سے زیادہ مشہور ہو گئے. استاد کے لیے یہ چیز خوشی کا باعث ہونی چاہیے. جب بھی ہم کہیں پڑھانے لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس الحمد للہ ہم سے زیادہ فہم والے ہوں، تو استاد کو ایک خوشی ہونی چاہیے، دلی مسرت ہونی چاہیے. اور یہ ایکچولی تنگ دلی کی نشانی ہے کہ اگر استاد جو ہے بعض وقت اسٹوڈنٹس کو اگر ڈسکریج کرتا ہے اس طرح سے، یا ایسے لوگوں کو اگر وہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایکچولی تنگ دلی کی نشانی ہوگی، یہ اچھے عالم کی نشانی نہیں ہے. اور یہ ایکچولی دلیل ہے یہ حدیث کہ آپ اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے اس طرح کے فلسفے سے کام لے سکتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے لیا، خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیتے رہے. اور یہاں پر آپ کے سمجھانے کا طریقہ ہم کو پتہ چلتا ہے اصل میں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے، یعنی ایک جان کی حرمت کو کس طرح سے سمجھایا. یعنی آپ ایک طرح سے دلیل لے رہے ہیں وہیں سے اور اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. تو اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے اسلامی سبجیکٹس میں. اور اس کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی انہوں نے جو کتابیں لکھی، حجت اللہ البالغہ، اس کتاب میں انہوں نے اسی طرح سے سمجھایا ہے. تو یہ دلیل ہے ایکچولی کہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے سمجھایا مثالیں دے کر، تو حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، بہت ہی مشہور کتاب ہے. یعنی ایکچولی کی ہے، کہا جاتا ہے وہ قرآن کے علوم کی اور حدیث کے علوم کی. تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح سے دلیلیں اور مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے، جیسے یہاں پر اللہ کے رسول نے حدیث کو سمجھایا، حدیث میں سمجھایا. تو اس حدیث کو آپ اپنے لیے کیسا، اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے، یا آپ اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ علم سیکھ کر خود اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حج کے موقع پر وہاں پر ایسی جگہ تھے جس کو ہم ہولی پلیس کہتے ہیں نا، یعنی جو ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو، شہر مکہ ہو، منیٰ یا مزدلفہ، جتنے بھی جو حج کے مقامات ہیں وہ سب کے سب ہم سب جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے محترم ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان جگہوں سے بھی زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ انسان کی جان، اس مال کی، اس کی عزت کی. ٹھیک ہے، اور ایک سبق جو ہمارے لیے اس میں ملتا ہے، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن جو امپورٹنٹ ہے، انتظار کرنے سے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں بات آئے گی، لیکن اور ایک پوائنٹ میں جو چاہ رہی ہوں. جی بالکل. یعنی اور آپ دیکھیں، ہم کو وہ خط سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے رسول نے ہرقل کو لکھا تھا، یاد ہے کہ ہرقل آپ کی پہنچ سے بہت دور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے آؤٹ آف وے جا کر اس کو خط لکھا اور اسلام کی تبلیغ کی. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے دوسروں کی فکر تھی، کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. اب کیونکہ کیا ہم کو یہ فکر ہے کہ آج جو چیز جو میں نے حاصل کی ہے، جو میں فائدہ اٹھا رہی ہوں، تو کیا میں چاہتی ہوں کہ میں دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچاؤں؟ تو میرے اندر کتنی فکر ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو کتنا سیریس سے لیا ہوگا، ان کے سنجیدگی سے لینے کی وجہ سے ہی آج ہم تک دین اسلام پہنچا. اور وہ جو علامہ اقبال نے اس کو شعر میں کہا نا کہ میرے عرب کو آئی جھنڈی ہوا جہاں سے، تو تھوڑی سی ویک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے بھی جھنڈی ہوا رہی ہے، سندھ کی جانب سے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام وہاں بھی پھیلے گا، لیکن یہ سلائٹ ویک ہے حدیث. تو اصل میں جو اصل بات وہ ہے کہ صحابہ کرام گئے تو تبھی تو ہندوستان میں اسلام پھیلا نا، ادروائز آپ بتائیے، یا چائنا میں، اسپین میں، سب جگہ صحابہ کرام اگر نہ جاتے، وہ اپنی جگہ کہتے رہے کہ مجھے تو مدینہ سے محبت ہے، وہ بس مدینہ 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 اگر کہتے رہتے وہ لوگ، اور کہتے کہ میں تو مدینہ سے نکلوں گا نہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ اسلام پہنچتا نہیں پہنچتا. تو یہ فکر ہم کو بھی ہونی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ ہم پہنچائیں گے تو ہمارے پہنچائے جانے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آگے پہنچائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ایک چین بنتی چلی جائے گی. اور یہ کس کے لیے فائدہ مند ہوں گی؟ یہ چین نہیں، خود پہنچانے والے کے لیے صدقے جاری ہے نا. وہ تو فائدہ اٹھائیں گے اٹھائیں گے جن کو میسج پہنچے گا، لیکن جو پہنچانے والا تھا، آپ دیکھیں اس کا اجر کتنا بڑھتا جا رہا ہوگا نا، کیونکہ جو اس کا بینک بیلنس ہوگا آخرت کا، اس میں الحمدللہ اضافہ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا, اور اس کے لیے پھر اجر اتنا زیادہ ہوگا. تو ہم یہ سوچ کر آگے بڑھائیں انشاءاللہ کہ ہم کو یہ ہم آگے پہنچائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں باب العلم قبل القول والعمل. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, کیونکہ ہمارے پر ہمیشہ بس پہلے ہم عمل کریں گے. آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل میں آگے بڑھا دے. جب ہم عمل میں آ جائیں گے پھر ہم آگے دین کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے. تو امام بخاری نے ایک چیپٹر ہی لا لی, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے لائے ہیں وہ, جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اسی طرح کے ایکسکیوز کرتے ہیں. پہلی دفعہ جب یہ باب گزرا تھا تو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا تھا کہ اچھا ایسا بھی باب انہوں نے لائے ہیں, ورنہ تو ہم یہی سنتے آئے ہیں ہمیشہ. یہ لوگ ایک تو اس سے پیچھے ہٹنے میں بہانہ بناتے کہ کسی طرح ان کو دین کا کام نہ کرنا پڑے, تبلیغ نہ کرنی پڑے. یہ کچھ لوگ اپنے آپ کو زبردستی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. اور مجھے بتائیں کہ جب اگر کوئی عمل میں پرفیکٹ ہو جائے گا تو کون جج کرے گا کہ میں عمل میں پرفیکٹ ہوں؟ کون جج کر سکتا ہے؟ میں اپنے بارے میں خود جج کر سکتی ہوں. اگر میں نے جج کر لیا اپنے بارے میں کہ میں پرفیکٹ ہو گئی, تو آپ بتائیے وہیں سے زوال شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابلیس نے کہا تھا نا اپنے آپ کو پرفیکٹ کیا, اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں. تو ہمارے بارے میں کوئی جج کر ہی نہیں سکتا, نہ اللہ کے رسول بتانے کے لیے, نہ صحابہ کرام بتانے کے لیے کہ ہاں تم بہت اچھے ہو گئے. اور جس دن سے جس نے ایسا سوچا کہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں, وہ اس دن سے سمجھے اس کا زوال شروع ہو گیا, اس کے تنزل کا شروعات ہو گئی. تو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو بہتر سمجھے. جیسے قرآن میں دیکھے فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو, بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو ہم اپنے اپنی پاکیزگی نفس کا دم نہیں بھر سکتے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر امام بخاری پورا باب ہی لائے ہیں اس بیان میں کہ علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بس اے نبی آپ جان لیجیے, یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ علم حاصل کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی, اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ امام بخاری کیا کرتے ہیں, کبھی دلیل کے لیے بعض اوقات قرآن کی آیت لاتے ہیں, بعض اوقات کسی صحابی کا قول لاتے ہیں, بعض اوقات حدیث کے کوئی الفاظ لاتے ہیں, اور بعض اوقات کبھی کوئی جو معلق کی ضعیف جو حدیث ہوتی ہے اسی کا کوئی ٹکڑا لے آتے ہیں صرف عنوان کے تحت. تو یہاں پر وہ اس کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے قرآن کی آیت وہ لائے ہیں دلیل کے لیے, پھر حدیث لائے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے. پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی, اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں, اور دوسری جگہ فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا, اور فرمایا اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ لوگ جو جواب پیش کریں گے, جو ریزن دیں گے کہ کیوں تم جہنم میں ڈالے گے, جب داروغہ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم سننے والے نہیں تھے یا عقل نہیں رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے, اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور مجھے گمان ہو ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً اسے بیان ہی کر ہی دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ آیت جو آیت ہے کون ربانیین سے مراد حکمہ علماء اور فقہا ہیں, اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی تربیت کرے. سبحان اللہ, اب آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کتنی ساری دلیلیں یکجا کر دی. اس میں جتنی بھی حدیث آئی ہیں سب کی سب آتھینٹک احادیث ہیں, لیکن انہوں نے اس حدیث کا صرف ٹکڑا ٹکڑا جمع کیا جس میں علم سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے. اور یہاں پر اصل میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ علم پہلے ہے عمل کے مقابلے میں, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ عمل کیسے آئے گا, علم سے پہلے عمل آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں, نہیں آ سکتا. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز جو ایک انسان جب شعور رکھتا ہے, یعنی اس کے اندر جو شعور بیدار ہوتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو کس بنا پر ڈرے گا؟ کوئی ایک چیز جانے کا تو ڈرے گا نا. جب وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا, تو تبھی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھتی چلی جائے گی یا اس کے اندر اجاگر ہوگی, اور پھر وہ مزید اللہ تعالیٰ سے ڈرتا جائے گا. اور ڈرنے سے مراد یہاں پر وہ ڈر نہیں جو انسان سانپ سے ڈرتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کے کبریائی کا احساس ہونا, اس کا ادب اور احترام اللہ تعالیٰ کے ساتھ, خشوع انسان کے اندر ہو. تو یہ علم ہی سے آئے گا. اور ویسے بھی آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ بدعت اور جہالت کی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. کیوں پڑے رہتے ہیں وہ لوگ؟ لا علمی کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ان کے پاس اگر صحیح علم ہو تو وہ جائیں گے وہاں پر، نہیں جائیں گے. جیسے علم کو اور لا علمی کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایسے راستے کبھی آپ کو گزرنے کا اتفاق ہوا ہوگا، جب پکنک پر جاتے ہیں بہت سارے وہ گھاٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا راؤنڈ 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 اس طرح سے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ روڈ اس طرح سے ٹرن ہونے والا ہے. اور وہاں پر وہ ایک ہی روڈ ہوتا ہے، دو راستے نہیں ہوتے، ایک جانے والا اور ایک آنے والا نہیں ہوتا. تو اگر وہاں پر وہ جو سارے ایروز نہ لگے ہوں، انڈیکیٹرز نہ دیے گئے ہوں، تو انسان کی جو گاڑی ہے وہ سیدھا کھائی میں گر جائے، ہے نا. تو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آگے کھائی ہے یا آگے راستہ ادھر ٹرن ہو رہا ہے، تو انسان اس حساب سے گاڑی چلاتا ہے. اب اگر وہ انڈیکیشنز اگر نہیں دیے رہتے یا وہ اگر ایروز نہیں لگاتے تو کیا ہوتا؟ کھائی میں گر سکتا تھا انسان. تو اسی لیے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، انسان سیدھا گڑھے میں گر جائے گا. اور جیسے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نا، اور سفیان ثوری کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب عمل بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس انسان کو اس میں اس لیے انوالو کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ شیطان اس کو ثواب سمجھ کر کرے گا. اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہے تو پھر وہ کبھی نہ کرتا، اور اسی لیے پھر اس سے توبہ کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے شیطان اس بندے سے. تو اسی لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے، آگہی اور شعور. کیونکہ آپ دیکھیے بار بار جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا جب منافقین کے بارے میں بتایا گیا تو لا یشعرون، وہ عقل نہیں رکھتے، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں. اور قرآن میں آپ کو ایسے کئی دفعہ ایسے الفاظ ملیں گے کہ لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا درجہ پہلے ہے، بعد میں عمل آتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پہلے علم حاصل کریں گے. تو کبھی ہم ایسا کہیں گے پھر کہ نہیں پہلے عمل آ جائے پھر اس کے بعد، ایسے ہو سکتا ہے کہ پہلے عمل آ جائے بعد میں علم آئے. عمل کس سے آئے گا؟ علم سے آئے گا. جی، یعنی جب تک خود سے آگہی نہیں ہوتی، خود کے شعور سے ہم نہیں کریں گے تب تک نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا شعور یا علم بہت زیادہ ضروری ہے. علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا کہ خود ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہوگا، اور پھر ہم کو دوسروں کو بتانے میں اور آسانی بھی ہوگی. کیونکہ جس کے پاس علم ہوگا وہی تو آگے دوسروں کو بتا سکتے ہیں نا. جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ ہم کیا کہتے ہیں اردو میں ایک جملہ ہے مقولہ، نیم حکیم خطرہ جان. اگر ہمارے پاس خود علم کی کمی ہوگی اور ہم آگے دوسروں کو بتانے کے لیے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو لہٰذا وہ والا معاملہ نہ ہو جائے. تو علم کی پختگی پہلے خود ہمارے پاس ہو. ہمارے پاس پختہ علم آئے گا، سالڈ علم آئے گا، اوتھینٹک علم آئے گا، تو ہم یقینی علم آگے پہنچا سکتے ہیں. ادر وائز ہم بھی خطرے میں رہیں گے اور سامنے والے کو بھی خطرے میں رکھیں گے. تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم کی اہمیت پہلے ہے اور بعد میں پھر عمل آتا ہے. تو پھر اب آپ لوگ اس سے کیا سمجھیں، کیا کریں گے؟ کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر تم میرے گردن پر تلوار رکھ دو، ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور مجھے اللہ کے رسول کی کوئی اگر ایک حدیث بھی معلوم ہو تو میں گردن کٹنے سے پہلے اگر بیان کر سکتا تو کیا کر دوں گا؟ بیان کر دوں گا. ایکچولی کیوں ان کا یہ قول یہاں نقل کیا گیا ہے؟ علم کی اہمیت، کہ علم آگے پہنچا دینا ہے اس طرح سے. تو اور دوسری بات، یعنی ابن عباس جو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربانیین کے بارے میں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بن جاؤ ربانی، تو یہ ربانیین کون ہیں؟ علم والے، فقہ، علماء اور حکما، جو حکیم ہوتے ہیں. اور ایکچولی حکیم ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دانائی کی بنا پر استعمال کرتے ہیں، کہ ٹھیک ہے جو دوا دیتا ہے انسان کے. تو ایکچولی حکیم صرف یہ نہیں کہ جو آپ کو جسمانی مرض دور کرنے کے لیے دوا دے، بلکہ حکیم وہ بھی ہے جو آپ کے روحانی مرض کو سمجھ سکے، جو آپ کو اس طرح سے علم دے سکے جس کی وجہ سے آپ کی روحانی شفا ہو جائے اور آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کچھ پوائنٹ اگر آپ لوگ بتا سکتے تو بتائیے، ورنہ پھر میں آپ کو بولتی ہوں. کچھ لوگوں نے بالکل وائٹ اور بلیک کر دیتے ہیں اصل میں اسلام کو. ہمارا دین ایسا نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے وہ انسان کے مزاج کو رکھتا ہے. جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا آپ کو، اگر فقہ میں ہم نے، یعنی شروع میں جب آپ کی کلاس دی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک کپڑا ہے چار میٹر، سب کو تقسیم کر دے رہے، تو چار میٹر میں ہر ایک کو تو ڈریس نہیں بن سکتا. بلکہ ہمارا دین کیسا ہے، وہ کس حساب سے کپڑا دیتا ہے؟ اگر جو سائز کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے. تو الحمدللہ یہی تو فقہ ہے ہمارے دین کی، اور یہ خوبصورتی ہے الحمدللہ کہ صرف حلال اور حرام نہیں بلکہ اس کے بیچ میں بھی چیزیں ایسی ہیں. تو صرف آپ ڈائریکٹ حلال اور حرام کی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہے؟ بالکل، جن کے اندر جذبہ ہو، جن کے اندر شوق ہو، خشیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور بالکل وہی بات میں بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو کہ ایکچولی یہاں پر جو حدیث کا مفہوم ہمیں جو تمام جو لب لباب اس کا ملتا ہے کہ علم آپ کے صرف خواہشات سے نہیں آ جاتا، یہ آپ کی تمنا کرنے سے، یہ آپ کے جذبے سے نہیں آتا. جذبہ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جذبہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے سختی، مصیبتیں اور قربانیاں، یہ ضروری مست ہے. اور حقیقی علم وہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں آ جائے. حقیقی علم وہی ہے. یعنی کچھ لوگ بہت بڑے بڑے اسکالرز بن جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہ ہو، خشیت نہ ہو، تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں. اور تیسری اہم چیز کہ سب سے پہلے اللہ سبحان تعالیٰ کی معرفت. کیونکہ یہاں پر امام بخاری پہلا جملہ وہی لائے ہیں کہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اگر شروعات صحیح ہوگی تو پوری جو سیڑھی ہے وہ سیدھی جائے گی. اگر شروعات ہی غلط ہوگی تو کیا ہوگا؟ پورا راستہ ہی ٹیڑھا ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ اون بنتے ہیں، جب کچھ بھی آپ نیٹنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، کریشیا اگر ہے، اگر پہلا دھاگا یا پہلی لائن غلط پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری لائن غلط بنتی چلی جاتی ہے. اگر پہلی لائن ہی صحیح ہوگی تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ تمام راستہ آگے کا سیدھا ہو جائے گا. جی بالکل اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ اصل میں وراثت کہہ کر ایکچولی قربت کا احساس دلایا گیا ہے کہ ہماری نسبت ان سے جوڑی جا رہی ہے، انبیاء اکرام سے. آپ خود سوچے کہ یہ معمولی آنر ہے. یعنی آج ہم دیکھیں کہ کوئی بڑے سے بڑا پرسن ہو دنیا میں، کوئی بڑے سے بڑے عالم ہو، تو ہم ان سے ملاقات کر کے کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں نا. تو کہاں یہ کہ اگر ان کا ورثہ ہمیں مل جائے. تو یہاں پر انبیاء کی وارث کہا گیا ان لوگوں کو جو علم والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو علم والا بننا چاہیے. پھر یہاں پر خاص طور سے سننے اور سمجھنے کی بات کی گئی، کیونکہ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہم کاش سنتے اور سمجھتے ہوتے. جی شاکر صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہاں پر جو ہے نا، میں یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، کہ علم کے بعد انسان کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور واقعی میں آپ خود محسوس کریں گے. اور مجھے تو آیت پر اتنا بلیو، اتنا یقین ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، آسان کر دیں گے. تو یہ میں یرید اللہ بھائی خیر یفقہ فی الدین، کہ علم کے بعد انسان کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ آئیے ایک قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، آپ علم کے لیے ایک قدم. آپ دیکھیں، آپ لوگ خود محسوس کریں کہ ابھی آپ لوگ کتنی کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں. آپ ماشاء اللہ پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، کوئی معمولی کام نہیں. پھر گھر کے کام ہیں، یہاں پر ہمارے پاس کوئی گھر میں کام کرنے والے بھی نہیں. ہمیں گھر کے کام بھی خود کرنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، پھر مہمانداری، رشتے داریاں، ملنے جلنے والوں کے ان کے حقوق ادا کرنا، یہ معمولی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ سب ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں، مال میں، ہر چیز میں روحانی طور پر ہم کو اتنی برکت، اتنا سکون دیا. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر علم کی وجہ سے انسان کی عبادات میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سی عبادت میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. سبحان اللہ، جیسے ایک کامیاب بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ یہاں انویسٹ کروں، یہاں انویسٹ کروں. وہ کہاں انویسٹ کرتا ہے؟ پھر جہاں سے زیادہ منافع ہوتا ہے. تو پھر علم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت ان عبادات میں لگاتے ہیں جس میں زیادہ فائدہ ہو انشاءاللہ. پھر ایک جملہ آتا ہے اس میں، انما العلم بالتعلم، لکھنے آپ لوگ، انما العلم بالتعلم، کہ علم کو سیکھنا ہی پڑتا ہے، یہ خود سے نہیں آتا. جیسے ابھی پہلے ہینا نے بتایا نا، انما العلم بالتعلم، کہ بے شک علم جو ہے حاصل کرنے سے، تعلیم سے آتا ہے، خود سے نہیں آ جاتا. میں جو ہے اگر 100 بار بھی بیٹھ کر ورد کرتی رہوں، وظیفہ پڑھتی رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے علم دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے علم دے دے، تو دعا کریں گے تو دعا ایک الگ بات ہے، لیکن ایکچولی میرے دعا کرنے سے نہیں آ جائے گا، بلکہ مجھے ساتھ میں کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو محنت، کوشش، صبر، اسی سے آتا ہے. اور یہ کوئی انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے، علم کوئی انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کچھ ڈال دیا تو وہ آ گیا، نہیں، بلکہ اس کو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. پھر ابو ذر کی حدیث سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ایون جان جانے والی ہو تو بھی کیا کریں؟ علم پہنچا دیں آگے، یا لے لیں، سیکھ لیں. آپ کو میں نے لاسٹ میں ایک واقعہ سنا تھا، یاد ہے کہ ایک بہت بوڑھے شخص تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی سماعت بھی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ان کو ایک نئی کتاب مسجد میں مل گئی جمعہ کی نماز کے بعد. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا وقت بھی کیوں ضائع کر، تو چلتے چلتے پڑھ رہے تھے، تو راستے میں کسی سواری سے ان کو ٹھوکر لگی، وہیں گر کے انتقال ہو گیا، 90 سے اباؤ تھے. اس سے اصل میں بتانا مقصد کہ لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہے تو بنت الاسلام کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ کرے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے والد کی بہت بڑی لائبریری تھی، تو تمام کی تمام کتابیں عربی میں تھی. والد کتابیں لکھتے بھی تھے، کتابت کا کام کرتے تھے، اور قرآن لکھا کرتے تھے ان کے والد. تو اس کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ عربی کی بہت بڑی لائبریری تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کتابیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ملتا، وہ لیکچرر بھی تھے ماشاء اللہ اسلامی کالج کی، اسلامیت کی اسلامک لاہور کالج میں. تو وہ کہتی ہے کہ جب میرا جو جانے آنے کا ٹائم تھا شروع میں وہ بس میں جاتی تھی تو بس میں سفر کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتابیں پھاڑ لی تھی, کتابوں کے پیجز پھاڑ لیے تھے, دس دس پیجز. اور وہ کہتی کہ میرا دل بہت دکھا کتابیں پھاڑتے وقت, لیکن میں نے سوچا کہ مطلب میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتی, میرے پاس ٹائم نہیں زیادہ پڑھنے کے لیے. تو وہ بس کے جانے اور آنے کے عرصے میں انہوں نے وہ تمام کتابوں کا مطالعہ کیا, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں لکھا ماشاء اللہ. اور اس زمانے میں بہت کم اردو کی کتابیں تھیں. یہ جو علم کا ہم پڑھتے ہیں اور جو ایون استاذہ نے بھی دیا, تو وہی والی کتاب انہوں نے حوالہ دیا جو بنت الاسلام نے لکھی, علم کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی, اس میں تمام لوگوں کے اقوال ہے علم سے ریلیٹڈ. اگر آپ لوگ بھی پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب ہے وہ. تو انہوں نے کیا کر لیا تھا کہ جانے اور آنے کے وقفے میں انہوں نے وہ تمام کتابیں کمپلیٹ کی اور پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھا الحمدللہ. تو ہم بھی وقت کی قدر کریں اور جو بھی موقع ملا اس میں علم حاصل کرتے رہیں. وہ لوگ لائن لگاتے ہیں, چاہے وہ الیکٹرک بل پے کرنا ہے کچھ بھی, تو وہاں پر بھی کھڑے کھڑے کتابیں پڑھتے ہیں. اور یہ بات میں نے بھی سنی ہوں, اور اس لیے خواہش ہے کہ ایسی لائبریری دیکھنا بھی چائنا میں بنی ہے, بہت ہی بہترین لائبریری بنی ہے. میں بچوں سے ہمیشہ لائبریری کے بارے میں باتیں کرتی ہوں, میں نے کہا مجھے وہ منظر بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ لائبریری میں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم سیڑھیوں سے کتابوں پر جائیں, کہ ایسی لائبریری بھی ہو انشاءاللہ. لیکن آپ کہ کتابوں کا شوق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, ہم کو وہ شوق پیدا کرنا چاہیے. تو یہ جو کتابوں کا شوق, جیسے ہمیشہ استاذہ بھی کہتے رہتی ہے نا کہ ہر طرف کتابیں پڑھی ہوں, کتنا اچھا وہ ماحول ہو کہ جہاں پر ہر گھر میں ہر جگہ کتابیں پڑھی اور بچے کتابیں پڑھنے والے ہوں. تو واقعی میں کتاب پڑھنے کا شوق سب سے بیسٹ, کتابیں سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں, پھر وہ آپ کو کبھی کچھ کہتی بھی نہیں ہے. دوستوں کا کبھی نہ کبھی آپ کو ڈسٹرب کرے گا, پریشان کرے گا, لیکن یہ کتابیں ہمیں کبھی پریشان نہیں کرتی. پھر جو آخری بات ہے جو ابن عباس نے کہی, ربانیین کی بات کی ہے اور انہوں نے اس کی جو ڈیفینیشن دی ہے, اس سے مراد اللہ والے ہیں. اور انسان کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کسی کا فہم زیادہ ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد فقہا ہے, علماء ہیں اور حکما ہیں. تو حکمہ وہ جن کے اندر بردباری ہو, جو معاملات کو سمجھ کر جواب دینے والے بنے. آپ عبداللہ بن عباس کا کوئی جواب بتا سکتے ہیں مجھے جو انہوں نے دیا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ جواب دیا تھا, دو لوگوں کا سیم سوال تھا لیکن مختلف جواب. ایک صبح ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے سوال کیا کہ اگر ایک شخص سے قتل ہو جائے اور وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. شام میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر ایک شخص قتل کر دے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. تو لوگوں جو آس پاس بیٹھے تھے, تو یہ کیا بات ہوئی, آپ نے صبح ایک شخص کو جواب دیا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, اور شام میں ایک شخص نے آ کر پوچھا تو آپ نے اس کو کہا کہ جہنمی ہے. کہا صبح جو شخص آیا تھا تو اس کے لہجے سے اور اس کے جو جسم کے ایکسپریشن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کر کے نادم اور شرمندہ ہے اور وہ معافی مانگنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے. اور جو بعد میں شخص آیا تو وہ اپنے گناہ کو ویلڈ کرنے کے لیے, یہی حکما ہوتے ہیں جو معاملات کو دیکھ کر بات کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر علماء علم والے, جاننے والے, ٹھیک ہے, جو علم رکھ کر جواب دیں, جن کو واقع میں تمام فقہ کی معلومات ہو. اور فقہ علم کو جذب کر کے اس کا مفہوم اور معنی کو سمجھ کر جواب دینے والے, بات کی گہرائی تک پہنچنے والے, علم کو جذب کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر بات کرنے والے یا آگے پہنچانے والے اور اس کی گہرائی کو جاننے والے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ بڑے بڑے فلسفے بیان کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم یعنی علم کی شروعات کریں. بعض اوقات لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں, سامنے والا نہیں سمجھتا. یعنی اس میں اتنے گاڑھے الفاظ, ایسی مثالیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ایسے یعنی جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں وہ کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے پہلے کیا کیا جائے, چھوٹی چھوٹی آسان باتوں سے معاملات سلجھائے جائیں. ٹھیک ہے, پھر علم حاصل کرنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں, بہترین طریقہ کون سا ہو سکتا ہے علم حاصل کرنے کا؟ استاذ پڑھائے اور شاگرد پڑھے, جی سب سے فرسٹ نمبر یہ ہے بیسٹ طریقہ. عقیدہ درست ہو, صحیح علم پہنچانے والا, اوتھینٹک علم پہنچانے والا ہو. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو پڑھانے کا طریقہ, کتابیں ہیں جو ہم خود سے پڑھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات کتابیں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اس میں جو ہے یا تو استاد سے پڑھے شاگرد کلاس روم میں, دوسرا طریقہ کتاب سے خود بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر کہیں استاد اور شاگرد کا نہیں ماحول بن رہا ہے تو پھر کیا کریں, ٹائم کو ضائع نہ کریں بلکہ کیا کریں, کتابوں سے خود علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جو بدترین کہا گیا ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ یا ذریعہ یا جو ریزن ہے وہ ہے مشہور ہونے کے لیے پڑھا جائے, کہ انسان زبردستی مشہور ہونے کے لیے پڑھے یا پڑھائے, یا پھر بس لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دے. یہ بھی بدترین طریقہ علم حاصل کرنے کا. ایک تو وہ علم اس لیے نہ حاصل کرے کہ لوگوں کے سامنے مشہور, اور دوسرا صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو پڑھ لے اور جان لے آگے بیان کر دے. جیسے آج کل واٹس ایپ پر جو چل رہا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کی حدیث دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا انہیں سفیان نے عامر خبر دی. وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہم قبیدہ خاطر نہ ہو جائیں یعنی بیزار نہ ہو جائیں. تو یہاں پر اصل میں صحابی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ اللہ کے رسول نے کچھ دن مقرر کر رکھے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے. اب دیکھیں بعض وقت اللہ کے رسول جیسے موقع کی مناسبت ہوتی تھی تو اس حساب سے اسی وقت واضح یہ نصیحت کر دیتے تھے, جب موقع ملتا اسی وقت لوگوں کی صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے. لیکن خاص طور سے جو تعلیم دینے کے لیے جیسے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن وہ لوگ حفظ کرتے تھے, فقہی مسائل وہ لوگ سیکھتے تھے جو اصحاب صفہ تھے خاص طور سے جن کو اللہ کے رسول اسپیشلی ٹرین کر رہے تھے, تو ان کو سکھانے کے لیے جیسے اللہ کے رسول کا طریقہ کار تھا. بعض صحابیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم علوم القرآن پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6-6 آیات حفظ کراتے تھے, اس سے زیادہ نہیں شروع شروع میں. پھر جب صحابہ کرام کا لیول بڑھ گیا الحمدللہ وہ زیادہ کرنے لگے تو اس سے زیادہ بھی بڑھایا گیا, لیکن شروع میں اللہ کے رسول 6 آیت سے زیادہ ان کو حفظ نہیں کرواتے تھے کہ ایسا نہ کہ وہ اوور برڈن نہ ہو جائے. تو یہاں پر اسے عبداللہ بن مسعود کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ علم تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے, ایک ساتھ بہت زیادہ نہ دے دیا جائے, کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا جذب نہیں کر سکیں گے اور جی اکتا جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم 3 گھنٹے سے زیادہ کی کلاس میں تو کیا ہو جاتا ہے دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے بالکل, وہ اندر نہیں جا رہا تھا بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایکچولی یہ بھی حکمت میں سے ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جائے اور سامنے والے کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنی دی جائے. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شوق میں اور جذبے میں آتا شروع میں انسان ورنہ بہت ساری چیزیں لیتا ہے پھر کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا اور ٹھپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس لیے کیا کرے اپنے آپ کو ہاں اپنے آپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا لیتا رہے تاکہ پھر وہ اس سے بیزار نہ ہو. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ کیا ہے اسی حدیث سے ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا, ان سے یحیی بن سعید نے, ان سے شعبہ نے, ان سے ابو طیاح نے, انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوشخبری دو نفرت نہ دلاؤ. یہ حدیث کو آپ انڈر لائن کریں, یاد تو نہیں کرنا لیکن یہ ایکچولی اصول الحدیث میں یہی والی حدیث کو اصول بنایا گیا ہے. فقہ میں جو اصول بنایا گیا ہے اس حدیث کو لے کر اصول بنایا گیا ہے کہ یسرو ولت اثرو بشرو ولت نفرو. میں اگزام کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو اصول بتا رہی ہوں کہ اصول کس پر بنائے گئے. تو اصول قرآن اور حدیث کی آیت پر ہی بنائے گئے ہیں. جو فقہ نے جو اصول بنایا اس حدیث کو لے کر بنایا, یعنی ہماری جو پوری فقہ کا دار و مدار ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں معاملے میں امام شافعی نے تو یہ کہا اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام احمد بن حنبل نے یہ کہا اور امام مالک یہ کہہ رہے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی حالت کو دیکھ کر کہ ایک اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے اور وہ فتوے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے, تو انہوں نے اس وقت کے وہاں کے حالات کو دیکھ کر وہ فتویٰ دیا تھا, اور ایک دوسرے شخص سیم وہی معاملہ وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, تو ان کے سامنے حالات ویسے تھے لہٰذا انہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا. تو دو رائے ہو سکتی ہے اور دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں. اور وہ کس چیز کو انہوں نے بیس بنایا, بشیرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو, کہ خوشخبری تو نفرت نہ دلاؤ, آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. تو یہ ایکچولی یہ اصول ہے. تو یہاں سے اسے کیا پتا چلتا ہے کہ خصوصاً جو معلمین اور جو اساتذہ ہیں یعنی پڑھانے والے ٹیچرس اور استاد جو واعظ دینے والے ہیں درس و تدریس کرنے والے ہیں خطیب ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر بات کریں اور خوشخبری پہنچانے والے بنے, نفرت نہ دلائیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اپنے درس و تدریس میں بس لوگوں کو ڈراتے رہتے صرف جہنم کا تذکرہ, تو اس سے کیا ہوگا یہ سختی پیدا کرتے ہیں, یعنی لوگوں کے اندر اتنی سختی پیدا کر دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر دلایا جاتا ہے. جیسے ہمارے جو کانسیپٹ تھا بچپن میں ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں کی جاتی, کوئی بھی بچے کو لوگ کہتے ہیں ارے یہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دیں گے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا تعارف اتنے برے طریقے سے ہم کراتے کہ وہ محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں بچپن سے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف بچوں کو کروانا ہے کیسے کروانا ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا, یعنی اس طرح سے ہم یعنی بات کو پازیٹیو وے میں ہم کریں. تو خصوصاً جو واعظین ہوتے ہیں, جو درس و تدریس والے ہوتے ہیں, جو خطیب ہوتے ہیں, وہ عوام الناس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور آسانی دے نفرت نہ دینے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اگر آپ ان کو حدیثیں ملتی ہیں آپ کی, اگر آپ جہنم کا تذکرہ کرتے تو پھر بعد میں جنت کی خوشخبری بھی دیتے تھے. اور قرآن کی آیت بھی آپ دیکھ لیں, کہیں ہم کو جنت کا تذکرہ ملتا ہے تو پھر جہنم کا بھی. تو کچھ لوگوں نے تو ہمارے یہاں اس طرح سے کام کیا کہ جو چاہو کرو, بابر کا عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے معاف کر دے گا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو آزاد ہیں اور پھر جو چاہا کرتے رہے, کہا کہ ایک عمرہ کر لیں گے اور حج کر لیں گے آخر میں اور بس سب کر لو. تو تو یہ بھی غلط ہے. اور دوسری طرف اتنا زیادہ ڈرایا کہ لوگوں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا, تو یہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا دونوں کام کیے جائیں. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تدریس پر کام کریں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ لوگ کیسے کریں گے؟ تعلیم دینا رہی اگر تو کیسے کریں گے آپ؟ تعلیم کی بات وہ نہیں رہی, جیسے اگر آپ تین گھنٹے کے لیے آپ یہاں تک کر کے باجی آسانی کریے ایک ہی گھنٹہ پڑھائی, تو یہ والی بات نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, اچھا پھر ایگزام ہی مت لیجیے, یہ ایگزام آسان دیجیے, یہ ایگزام ہماری مرضی سے دیجیے, تو ایسے نہیں ہوگا. بلکہ آسانی کا مطلب کیا ہے کہ وقفے وقفے سے تعلیم دی جائے, تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں نہ دے دی جائے اس طرح سے. اور یہ کہ لوگوں کے لیول کے حساب سے تعلیم دی جائے, اور موقع اور محل کی مناسبت سے, یعنی موقع دیکھ کر بات کی جائے, کبھی کبھار بات کی جائے. اب دیکھیں نصیحت جو ہے ہر وقت نہیں کی جا سکتی, نصیحت کبھی کبھار ہوتی ہے. تعلیم دھیرے دھیرے دی جاتی ہے, اور خوشخبری آپ ہمیشہ دے سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں پکڑ کا بھی احساس دلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ درگزر تو کرنے والا ہے لیکن پکڑنے والا بھی ہے. سامنے والے کی پسند ناپسند کو دیکھ کر یا اس کے مزاج کو دیکھ کر حکمت سے بات کی جائے, یعنی ڈائریکٹ ایسا نہ ہو کہ جس سامنے والا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سخت مزاج کا, تو ہم پہلے ڈائریکٹ سختی کی بات کر دیں کہ اچھا سخت مزاج والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, انہیں جہنم میں ڈال دے گا, ایسے نہیں. بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اور نرمی کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا گیا تو قولوا قولا لینا, کہ کیا کرو اس سے, نرمی سے بات کرو. جبکہ فرعون کیا تھا, سب سے ورسٹ پرسن تھا, لیکن اس سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرو. تو جو جیسا اس کو ویسی نہیں تعلیم دی جائے گی, بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا جائے گا. تو یہ اس کو حکمت کہتے ہیں, تو یہ ضروری ہے. اور یہ جو خوشخبری دینا ہے, نفرت نہ دلانا ہے, یعنی آسان الفاظ میں بات کریں لوگوں کے ساتھ, آسانی کے ساتھ معاملہ کریں, لوگوں کے ذہنی معیار کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے دیں, رخصتوں کا فائدہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں, اور پھر کوالٹی پر ہم توجہ دیں. یعنی اگر جو علم دینا ہے ہم کو, ہم کوالٹی وائز علم دیں, اور لوگوں کو بہت زیادہ ڈراوے میں نہ ڈال دیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر دین سے خوف پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. سختی اتنی نہ ہو کہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے. ایک ہماری جاننے والی تھی, بہت پرانی ساتھی, وہ ہمیشہ کہتی کہ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں اسی طرح سے کہتی کہ جو شدت پسند ہے, کہتے ہیں بس ان کا معاملہ کہ ایک مارا دو ٹکڑے کر دیا, بس اس طرح سے کہ یا تو یہ اور یا تو یہ. تو ایسا دین ہمارا ایسا نہیں ہے, اس میں بہت الحمدللہ آسانی ہے. آپ کو وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کرے, اس میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ روزے کی حالت میں انہوں نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے, اب کیا کرے؟ تو اللہ کے اس نے کیا کہا تھا, دو مہینے کے روزے یا سات مسکینوں کو کھانا یا ایک غلام آزاد کر. تو کہا کہ اللہ کے رسول, وہ ایجڈ تھے, میں تو دو مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا, اور میری تو اتنی پورے مدینہ والے جانتے کہ میں بہت غریب ہوں, نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں نہ کھانا کھلا سکتا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو. پھر وہ ایک ٹوکرا آیا کھجوروں کا, تو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے گھر سے بھی زیادہ کوئی مستحق گھر ہوگا. تو اللہ کے رسول مسکرا کر کہ جاؤ خود ہی لے کے چل جاؤ. آئے تھے آپ دیکھیں, اور سبحان اللہ فائدہ اٹھا گیا. یہ دین ہے ہمارا, دیکھیں یہ فک ہے, ایکچولی فک اس سے سمجھیں کہ یہ آسانی ہے الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس حکمت کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے آئیے. علم سیکھنے والوں کے لیے دن مقرر کر دیا جائے, علم سیکھنے کے لیے دن مقرر کر لیا جائے. ایک اور خاص بات ہے کہ جو ہم مائیں روز روز نصیحت کرتی ہیں اپنے بچوں کو, اس لیے بچے سنتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہر وقت مسلسل ٹوکتے نہ رہے کہ اٹھتے بیٹھتے بچوں کو ایک ہی جملہ نہ کہے کہ تم ایسا نہیں کرتے, تم ویسا نہیں کرتے, تم یہ کرو, تم وہ کرو, نہیں. اس لیے آپ دیکھیں بچوں پر اثر نہیں ہوتا. لہٰذا کیا کریں, بچوں کو کبھی چھوڑ بھی دیں, کبھی کبھی بٹھا کر اچھے لہجے میں بات کر کے نصیحت کر دی جائے. تو ہمارا جو پرانا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کیا کریں, نیا طریقہ اپنائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور واعظ کے لیے, واعظ اور نصیحت یہ کبھی کبھار ہونی چاہیے, لیکن تعلیم کے لیے یکسوئی ضروری ہے, اور اس کے لیے وقت مقرر کرنا بھی ضروری ہے. اور سیم اسی طرح سے نفلی عبادات بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ انسان پھر اس سے اکتا جائے. تو یہ اگلی حدیث آپ لوگ اس کو گھر پر پڑھ لیجئے گا, اس کے پوائنٹس بھی میں نے آپ کو لکھوا دیے. آپ یعنی کوئی شخص اگر دن مقرر کر لے تو کر سکتا ہے, کہ پچھلی حدیث سے ریلیٹڈ تھا وہ, یعنی جو اس بارے میں کہ کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے تو یہ جائز ہے دن مقرر کرنا. تو یہ حدیث آپ گھر پر پڑھیے گا, کیونکہ سیم ٹاپک ہے وہ. آگے کی حدیث دیکھیے, بابن من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے. ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا, ان سے وہاب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا, وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں. ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے, اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا تو اللہ ہی ہے, اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی, اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم ختم ہو جائے۔ اب یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے بارہا اس کو پڑھا ہے سنا ہے، لیکن اس میں جو خاص بات بتائی گئی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تو یہ کون سی والی سمجھ ہے اور فقہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، بہت دفعہ فقہ کا مطلب آپ کو لکھایا گیا ہے، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ فہم، بات کی گہرائی تک پہنچنا، اور اس کا جو ایک نارمل جو میننگ بتایا جاتا ہے کہ دور حاضر کے مسائل کا حل غائب سے نکالنا، دور حاضر کے مسائل کا حل غائب سے نکالنا، غائب نکالنا یعنی جو پچھلے صحابہ کرام کے فیصلے ہیں، حدیث کے فیصلے ہیں، اس سے پھر آج کے مسائل کا، کیونکہ آج کے ہر جو بھی نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ہر مسائل کا حل تو حدیث میں نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول تو جا چکے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں، ان کی احادیث کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول کی احادیث کو ہی سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، یہی فقہ ہے ایکچولی۔ اور اس سے ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے ان لوگوں پر آتی ہے، میں یرید اللہ بہ خیرن، یعنی خیر کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اس سے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے فقہ سے، گہرائی سے۔ پھر تیسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایون اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اسی لیے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ میں یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہم پڑھتے ہیں کہ حکمت کے بارے میں کون سی آیت ہے؟ فقد اوتی خیرن کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، تو یہ جو حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جس کو حکمت ملتی ہے اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو حکمت کے ساتھ فیصلے کرنا اور اس معاملے کی گہرائی میں جا کر فیصلے کرنا، کہ بعض اوقات بظاہر سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن احادیث ہی سے ہم کو یہ صحابہ کرام کے فتووں سے ہی اس ان مسائل کا حل مل جاتا ہے، تو یہی فقہ ہے اصل۔ تو یہاں پر ایکچولی اللہ کے رسول سن کی عاجزی پتہ چل رہی ہے کہ اتنا سب علم دینے کے باوجود بھی اللہ کے رسول خود کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو بھی کتنا بھی کچھ علم آ جائے، کتنا بھی ہم سیکھنے، چاہے ہم حافظ قرآن ہوں، چاہے ہم ٹیچرز ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی بھی چیز کے ٹیچرز ہوں، ہم کیا کریں گے؟ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے کہ ہم کو یہ جو علم دینے والا کون ہے، کس نے دیا یہ علم؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کو سوچے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ایک لمحہ اگر ہمارے دماغ پر کچھ ہوا چل جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان ہی روک لے تو کیا ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ اگر دماغ پر کچھ ہو جائے تو ہمارا دماغ کام کرے گا بے ہوشی میں اگر ہم چلے جائیں، تو کس نے دیا یہ ہم کو؟ جو صلاحیت دی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، تو لہٰذا ہمارے اندر بھی عاجزی ہو۔ ہم سمجھتے کہ رزق میں ہی برکت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ علم میں بھی برکت ہوتی ہے، یعنی بڑھتا جاتا ہے علم۔ دنیاوی نعمتیں اگر بڑھتی بھی جائیں تو اس کو خیر نہیں کہا گیا، بلکہ کس کو خیر کہا گیا؟ علم کو، حکمت کو خیر کہا گیا۔ اگر دنیاوی نعمتیں کسی کے پاس بظاہر کتنی بھی بڑھتی جائیں تو وہ جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش قسمت ہے، بلکہ کون یہاں پر خوش قسمت ہے اور کون یہاں پر خیر والا ہے؟ جس کو علم، جس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور لاسٹ چیز کہ علم والے ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں، مال و دولت والے کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے۔ مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، علم کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے امام بخاری کی ہم یہ کتاب پڑھیں، ان کے جو فتوے ہیں، ان کے جو عنوان ہیں، اور اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا، بھی جب ہم پڑھیں گے احادیث، جب آپ ہم نماز کے باب میں آئیں گے، صلات کے اور طہارت کے باب میں آئیں گے، تو آپ کو خود سیکھنے کو ملے گا بہت ساری ایسی باتیں جو ہم کو ایون تفسیر پڑھنے کے بعد بھی نہیں معلوم تھی، تو وہ ہم کو حدیث کے اس عنوان سے پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے وہ نماز کے سامنے سے گزرنے والی بات ہے، تو امام بخاری اس کے لیے پورا ایک باب ہی لائے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے سوتی تھی، پیر سامنے ہوتے تھے، پھر آپ سجدے میں جاتے تو پیر کو دھکا لگاتے، پیر ہٹاتے۔ تو وہ جو ایکچولی جو حدیث ہے کہ جو سامنے سے گزرنا 40 سال تک وہاں رکنا جو گوارا نہیں کرے گا، تو ایکچولی وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ سے اگر آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سجدے کے بیچ میں سے نہیں گزر رہے، جہاں سجدے کی جگہ ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سجدے کے بعد سے بھی جو گزرا ہے اس کے لیے بھی 40 سال گئے؟ ہمارا دین ایسے کوئی جو ہے حکم لگا ہی نہیں سکتا یا فیصلے کر ہی نہیں سکتا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے۔ الحمدللہ دین میں آسانی ہے، یہ دین فطری دین ہے ہمارا، تو اس سے ہم کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، تو فہم ضروری ہے علم میں، علم جو ہے رٹ لینے سے نہیں آ جاتا، فہم سے آتا ہے، اور علم کی منزل اس کا مقصد فہم پیدا کرنا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے یہ ہم پڑھیں گے نہیں ہے، یہ وہی حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے سوال کیے، تو کیا جواب دیا تھا عبداللہ بن عمر نے؟ جی، جواب دینے والے تھے لیکن انہوں نے ادب اور احترام کی وجہ سے جواب نہیں دیا۔ تب یہاں پر علی بن مدینی نے بیان کیا ان سے سفیان نے، اور یہاں پر ایکچولی جو عبداللہ بن عمر کے ساتھ وہ کہتے ہیں مجاہد، تو مجاہد کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ کئی سال تک رہا، اور میں نے ان سے یہ ایک حدیث سیکھی، اور اس ایک حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ، یعنی میں نے ان سے فہم کے بارے میں بس یہ سیکھا اور اس سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اتنے سال مدینہ میں رہنے کے باوجود انہوں نے صرف ایک حدیث سنی، کیونکہ وہ اس حدیث کو سمجھنا چاہتے تھے باریکی سے، اس کی جو باریکیاں تھیں وہ سمجھنا چاہتے تھے. اور اس سے مراد ہے کہ اتنے سال رہنے کے باوجود ایک حدیث لینے کا مطلب یہ ہوا کہ محتاط، یعنی پہلے ایک حدیث لے کر اس کے مطابق تو میں عمل کروں، اس کو تو سمجھ لوں. یعنی صحابہ کرام اصل میں کیا کرتے تھے کہ جیسے سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عمر یا عمر رضی اللہ کے بارے میں، کسی نے 8 سال میں، کسی نے 10 سال میں اس کو پڑھا، تو کیوں حفظ تو تھا ان کو، لیکن وہ اس کو سمجھنا چاہتے تھے. جب تک وہ آیتوں کے مطابق عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو یہاں پر بھی جو مجاہد ہیں، ہم سب جانتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کا درجہ بہت بڑا ہے، مفسر تھے، محدث تھے، اور ہر تفسیر میں آپ کو مجاہد کا قول مل جائے گا رحمہ اللہ کا. تو وہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ میں کئی سال رہا مدینہ میں، لیکن میں نے ان سے یہی ایک حدیث لی. کیوں لی؟ تاکہ میں اسی کے مطابق یعنی سمجھنا چاہتا تھا، یعنی اس کا فہم حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس حدیث پر ہی غور و فکر کرنا چاہتا تھا. اور اس حدیث سے انہوں نے بہت ساری باتیں سیکھی. آپ خود دیکھ لیجیے، خود امام بخاری ابھی تک کتنی دفعہ لا چکے اس حدیث، کتنی دفعہ یہ 3 دفعہ یہ، ٹھیک ہے. تو یعنی انہوں نے اس حدیث سے کتنے مسائل اخذ کیے کہ ایک تو علم حاصل کرنے کے لیے ادب اور احترام، یا پھر یعنی والدین کا جو شوق ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان سے آگے بڑھ جائیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم فہم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور حدیث کا فہم عطا کرے. اور جو امام ابن تیمیہ دعا کیا کرتے تھے، ان کا ایک قول نقل ہے، وہ کہتے کہ جب مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں پریشان ہو جاتا تھا، اور پریشانی میں میں دور دراز نکل جاتا تھا، اپنا سر زمین پر رکھ کر، یعنی مٹی میں اپنے ماتھے پر ملتا تھا، یعنی میں زمین پر سر رکھ دیتا تھا اور سجدے میں گڑ گڑاتا تھا کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم عطا کر، اور اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا کر. اب دیکھیں کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گڑ گڑا کے، اور علم اور فہم کی دعا کر رہے ہیں، تو آپ سب بتائیے کہ ہمارے سے کتنے سجدے طویل ہوئے جس میں ہم نے فہم مانگا اللہ تعالیٰ سے. ہم فہم مانگتے ہی نہیں کبھی، اگر مانگ ہی لے تو بہت زیادہ سے زیادہ کیا مانگتے، علم مانگ لیتے. تو لہٰذا ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ فہم حاصل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ مجاہد اتنے سال مدینہ میں رہنے کے باوجود بھی ان سے صرف ایک حدیث لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کا فہم وہ حاصل کر سکے. تو پھر دین کے لیے کیا ضروری ہے؟ فہم ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور فہم کیا ہوتا ہے؟ کہ گہرائی، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کی گہرائی تک پہنچنا. آپ لوگ کوئی پوائنٹ اس میں بولنا چاہیں گے؟ کوئی اضافہ؟ کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کی حدیث دیکھیے. یہ والی حدیث تھوڑی طویل ہے، اس کو ہم تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر میں، ایکچولی اس کو عربی زبان میں لوگ خضر کہتے ہیں، اور خضر گرین کو کہتے ہیں. آپ دیکھو گے سبزیوں کی جو دکان ہوتی ہے اس پر خضروات ہی لکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے، تو خضر ایکچولی گرین کو کہا جاتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جہاں چلتے تھے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا، پورا گرین ہو جاتا تھا. اور ابھی بھی ایسے کچھ بہت سارے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں ان کے تعلق سے، لیکن جتنے کانسیپٹ ہے سب کے سب وہ ان آتھینٹک ہے، غلط ہیں. یہ باب دیکھیے پہلے، علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں. عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، یعنی دین کا علم حاصل کرو. اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا. ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے دوسرے لفظ میں بیان کیا. ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو. سبحان اللہ، یہاں پر امام بخاری اپنا قول لائے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے سامنے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ سردار بننے سے پہلے کیا کرو؟ علم حاصل کرو، سمجھدار بنو، شعور حاصل کرو. کیونکہ واقعی میں آپ کو دیکھیں کہ، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ بھی بہت زیادہ حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ سردار بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے بھی آپ کے اندر وہ کوالٹیز چاہیے. ہر ایک کو اٹھا کر آپ سردار نہیں بنا سکتے، ہر ایک کو اٹھا کر آپ لیڈر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے وہ چیزیں آپ کے اندر کہ بر وقت فیصلہ کرنے کی قوت، طاقت، لوگوں کو فیس کرنے کی طاقت، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے. لیکن امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو سردار بننے کے بعد. سبحان اللہ، اور انہوں نے دلیل کس سے پکڑی ہے؟ کہ صحابہ کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں لگائی تھی، بلکہ وہ بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں ہر قسم کے ایج کے صحابی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، تو لہٰذا وہ سب علم حاصل کرتے تھے. اور پھر حدیث بیان کی کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، یا رشک صرف دو باتوں میں جائز ہے. یہاں پر حسد سے مراد ایکچولی اس کے جو معنی بتائے گئے کہ غبطہ، یعنی رشک کرنا. تو یہاں پر ہم حسد سے مراد وہ والا حسد ہی لیں گے جو کہ نگیٹو معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ معنی ملیں گے جس سے ہم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے, کہ ان کو دیکھ کر ہمارا بھی دل چاہے کہ ہم بھی ویسے بنیں. کیونکہ حسد میں کیا ہوتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے اندر جو بھلائی ہے وہ اس کے پاس سے چھن جائے. تو یہ وہ والا حسد نہیں ہے, کیونکہ یہ غلطی ہم کو کبھی نہیں کرنی ہے. تو یہاں رشک کرنا مراد ہے, کیونکہ حسد مذموم ہے لیکن یہاں پر لفظ وہی آیا ہے. تو رشک کرنا جائز ہے صرف دو لوگوں پر, اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہو, اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہو اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو. آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم اور حکمت کہاں کہاں کام میں آتا ہے, روزمرہ کی زندگی میں بھی, اور جب آپ قاضی بنتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. جیسے جب ہم خاندان کے بڑے ہوتے ہیں تو جو خاندان کے معاملات بھی کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے لائے جاتے نہیں لائے جاتے. یا الحمدللہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم سے نوازا ہو تو تمام لوگ کیا کرتے ہیں اپنے جو خانگی معاملات ہیں جو جھگڑے وغیرہ سلجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارے پاس لاتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگر کچھ معاملات ہوتے تو وہ ہمارے پاس لائے جاتے ہیں. تو اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکمت دی تو ہم جو حکمت سے فیصلہ کریں گے تو وہ آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کی زندگی سدھار دے گا, دو لوگوں کو آپس میں ملوا دے گا, ان میں صلاح کروا دی جائے گی. تو یہ چیز یعنی اسی وقت رشک جائز ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور صحابہ کرام بھی خود کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت الحمدللہ فہم دیا تھا, کہ وہ جب بھی فیصلہ کرتے تھے بہت بہترین طریقے سے فیصلہ کرتے تھے. جب یمن اللہ کے رسول ان کو گورنر بنا کر بھیجا, وہاں جاتے سے ہی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا کہ ایک شیر آیا تھا اور وہ شیر نے بہت سے لوگوں کی جان لے لی, تو اس کے لیے گڑھا کھودا گیا. اب وہ جب شیر کو اس میں گرایا گیا, اس شیر کے لیے وہ گڑھا کھودا گیا, تو جب سب لوگ جھانک رہے تھے اس میں تو ایک شخص کا پیر پھسل گیا, وہ اس میں گرنے لگا. اس نے گرتے گرتے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا, وہ بھی گر گیا. دوسرے نے گرتے گرتے تیسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں اس طرح سے اس میں گر گئے. دو کی تو ڈیتھ واقع ہو گئی تھی اور تیسرے کی بھی شاید. اس وقت انہوں نے جو فیصلہ کیا تو انہوں نے پہلے وہ لوگوں نے فیصلہ نہیں مانا, پھر وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے جو دیت کا معاملہ ہوا تھا. جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ علی رضی اللہ عنہ نے دیت اس طرح سے ڈیوائڈ کیے تو اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کہا تھا کہ تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ماشاء اللہ. اور اس طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ ان کو بھی اللہ کے رسول نے گورنر بنایا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ چار لوگوں کے بارے میں یعنی جن سے قرآن سیکھو, اور معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہوتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے معاذ رضی اللہ عنہ فیصلے کرتے تھے ماشاء اللہ. یعنی اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم عطا کیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو بھی وہ فہم آنا چاہیے. اور جب فیصلہ کرنے کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کے کھیت میں اس کے کھیت کی جو چیزیں تھیں وہ دوسرے کے کھیت والے کے جو جانور تھے انہوں نے آ کر کھا لیے. اب اس میں جو داؤد علیہ السلام نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا, لیکن کس کا فیصلہ زیادہ پسند آیا؟ سلیمان. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ بیٹے تھے ان کی, کم عمر تھے. اور داؤد علیہ السلام حالانکہ وہ بھی بہترین فیصلہ کرنے والے تھے, حکمت والے تھے, لیکن بعض اوقات بچے بھی صحیح فیصلہ کر جاتے ہیں. تو یہ جو فہم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا اور صحیح فیصلے کی قوت ملنا. لہٰذا اسی سے دو چیزوں پر رشک جائز ہے, اور وہ ہے مال اور دوسرا حکمت. لیکن یہ کیسے بڑھے گی, حکمت کیسے آئے گی ہم میں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ علم عمل سنت سے. امام بخاری کا خود کا قول ہے یہ, جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر حکمت آئے یا حکمت پیدا ہو تو حدیث سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے حکمت آ سکتی ہے. یعنی جو جتنا حدیث کو فالو کرے گا اتنا اس کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا علم اور حکمت یہ دو چیزیں جس پر رش کرنا جائز ہے. تو یہاں پر حکمت سے مراد اصل میں فیصلے کرنا بھی ہے. پھر آگے والی حدیث دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ذریعے میں جانے کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے اپنے علم سے کچھ سکھاؤ. سورہ کہف ہم سبھی پڑھتے رہتے ہیں ہر جمعہ, الحمد للہ ہم کو معلوم ہی ہوگا. ہم سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا, ان سے یعقوب بن ابراہیم نے, ان سے ان کے باپ نے, انہوں نے صالح سے سنا, انہوں نے ابن شہاب سے. وہ بیان کرتے کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس کے واسطے سے خبر دی کہ وہ حر بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث و تقرار کرنے لگے. ابن عباس نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے. پھر ان کے پاس سے عبید بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے دوست موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی, کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں, ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ, تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی. تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے. اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کہ آپ نے دیکھا تھا، میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی. تب وہ اپنے نشانہ پہ قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا. پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. اب یہاں پر عبداللہ بن عباس نے پورا پس منظر لائے ہیں وہ، یعنی اس حدیث کو بتانے میں کہ وہ اور ان کے دوست جو حالانکہ دونوں بھی محدث تھے، تو وہ دونوں اس بات پر بحث کر رہے تھے اور ان کے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ خضر نہیں تھے، کوئی اور تھے. تو اتفاق سے اسی دوران عبید بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے. اور عبید بن کعب ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے علم میں سب سے دی بیسٹ وہ مانے جاتے تھے. ابن عباس نے وہیں کے وہیں دلیل فراہم کر دی اپنے دوست کے سامنے، اور عبید بن کعب سے پوچھتے کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے. اور یہ انہوں نے پھر واقعہ سنایا. اس سے بیسیکلی اصل میں امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر کتاب العلم میں اس لیے لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم حاصل کرنے کے شوق کو بتانے کے لیے، کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان سے زیادہ بھی کوئی علم رکھتا ہے، تو انہوں نے فوراً کیا چاہا کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں تاکہ میں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکوں. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اب آپ لوگ بتاتے جائیں. جی بالکل. یعنی اگر ہم کو یہ پتا کہ اچھا ان کو فلاں کو ہم سے زیادہ نالج ہے، تو ہم یہ سوچے کہ نہیں نہیں ہم کو تو بہت نالج ہے، ہم کیوں ان سے سیکھیں؟ نہیں، بلکہ یہاں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جلیل القدر پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اولو العزم پیغمبر ہم کہتے ہیں نا، تو اولو العزم پیغمبر تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ان کو پتا چلے کہ ان سے زیادہ بھی کوئی علم رکھتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پوچھا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان سے ملنے کا. دوسری چیز، علم کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتنی دور دراز کا سفر کیا، علم کی تلاش میں نکلے. اور پھر جب پہنچے تو کیا کہا؟ جو جملہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی نہیں، جو ادب ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے، خضر علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ رکھ سکتے ہیں تاکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے میں بھی اسے حاصل کر سکوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ادب، احترام، ایک لحاظ سکھایا جا رہا ہے استاد کا، کہ استاد کا کس طرح سے ادب کرنا چاہیے. اور پھر وہ ہم کو واقعہ ملتا ہے. اصل میں امام بخاری اس حدیث کو لا کر، ویسے یہ حدیث اور کئی جگہ بھی آئی ہے، لیکن یہاں پر وہ لا کر اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم کی تلاش میں اتنی دور دراز سے، ایون انہوں نے دریا کا سفر کیا، اور اتنی دور کا سفر ہے کہ جو دو دریا جہاں ملتے ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وہی دو دریا جو کہ کہا جاتا ہے کہ سوڈان پر جو دریا ملتا ہے وہ دریا کہا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ مصر سے یہاں پر ادھر سوڈان کی طرف آنا، جو یہاں سے قریب ہوتا ہے یہ، اور وہاں سے بہت دور ہوتا ہے، تو وہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے. اور ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے جملے سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آج ہم تھک گئے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبا سفر تھا. اور علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یعنی یہ بھی اس لیے محدثین نے دیکھیں کہ وہی محدث کی حدیث زیادہ قابل قبول ہوتی تھی جو بہت زیادہ سفر کر کے. اس لیے امام بخاری نے آپ دیکھے سلاسیات کو جمع کرنے کے لیے کیا کیا تھا، بہت لمبے لمبے سفر کے، کہاں سے کہاں تک ہو گئے، اور پھر حج میں واپس آ جاتے تھے. اور کیوں واپس آتے تھے؟ کیونکہ حج کے موقع پر علماء کا میلہ رہتا تھا وہاں پر، اتنے سارے علماء آتے تھے دور دراز سے، اور یہ موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا، لہٰذا پھر حج کے موقع پر واپس آ جاتے تھے تاکہ یہاں پر پھر سیکھ سکیں. اس سے پھر پتہ چلا کہ علم کے لیے اتنا سفر کرنا جائز ہے، اور سفر کرنا چاہیے، اس سے حکمت بھی آتی ہے، صبر بھی پیدا ہوتا ہے. اور پھر اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ لوگ کچھ پوائنٹ بتائیے، کوئی نئے پوائنٹ. یعنی آپ کو اپنے آپ کو ہی سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں مدد. ہاں صحیح بات ہے، بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے، سبحان اللہ، یعنی جس کو بہت زیادہ علم حاصل تھا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ بندے کا. تو جو انسان کا ہائیسٹ لیول ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بندہ ہونا، سبحان اللہ. جی. اور پھر یہاں پر ان کے ساتھ، انہوں نے کس کو ساتھ میں لیا؟ اپنے شاگرد کو بھی ساتھ. اسے ایک اور بات بتا دیجیے، خود سیکھنے چلے تو ساتھ میں کسی اور کا بھی فائدہ کروا دیا جائے، تاکہ پھر اس کو بھی وہ علم حاصل ہو جائے. اور علم کے لیے پھر صبر، تکلیف، برداشت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا علم عطا فرمائی ہو. اور یہ کس کے لیے کہا تھا؟ اللہ کے رسول، ابن عباس کے. اللہم علمہ الکتاب، ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے، ان سے خالد نے اکرمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب عطا فرمائیے، یعنی قرآن کا علم اسے عطا فرما. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خاص دعائیں بھی بعض اوقات خاص لوگوں کے لیے تھی. جیسے عبداللہ بن عباس کے لیے آپ نے مختلف اوقات میں تقریباً 3 دفعہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے، جو آپ نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے ان کو دعا دی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم بنے. اور آپ کو شاید بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ان کے گھر پر علم کی مجلسیں لگی رہتی تھی، ماشاء اللہ. پہلے کہا جاتا ہے کہ صبح تفسیر کے اسٹوڈینٹس آتے وہ علم حاصل کر کے جاتے تو پھر منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اب حدیث کے طالب علم آئے، پھر حدیث کے طالب علم آتے، پھر وہ حدیث کا علم دے دیتے لوگوں کو، پھر اس کے بعد منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ فقہ والے طالب علم آئے، پھر فقہ والے آتے، پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے، اس کے بعد پھر ادب شعر و شاعری والے ادب والے آتے، اور پھر وہ ادب والے آتے ان کو وہ علم دیتے، اور اس کے بعد پھر تمام لوگ جاتے. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ ایک ہی شخص بیک وقت حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، اور اس زمانے میں مغازی بھی ہوا کرتے تھے، اصل میں مغازی سب سے مشہور ٹرم سمجھی جاتی تھی، سیرت کی بجائے وہ لوگ مغازی کہا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی تھی اور جو آپ کے سفر تھے اس کا ذکر وہ لوگ کرتے تھے بار بار، تو اس کو مغازی کا نام انہوں نے دیا تھا، تو وہ بھی بیان کیا جاتا تھا. تو اس سے پھر اللہ کے رسول کی جو احادیث تھیں، جو اس دوران کی احادیث تھیں، وہ بھی سب محفوظ ہو گئی، تو اس کا بھی علم تھا. تو وہ یہ تمام کی تمام علوم بیان کرتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جس زمانے میں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوا، جب ان کو علی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کا گورنر بنایا تھا، تو کہنے لگے جب میں وہاں سے شفٹ ہوا اور واپس میں آیا طائف، تو میرے پاس ایک اونٹ بھر کر کتابیں تھیں. اس زمانے میں اتنی کتابیں ہونا یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو پاسبل ہی نہیں ہے، بہت ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، پیپر اویلیبل نہیں تھا، اور لکھنا انتہائی مشکل کام تھا، نہ انک اویلیبل تھی، نہ پیپر اویلیبل تھا، اور لکھنا بہت مشکل کام تھا. تو اس زمانے میں اتنی کتابوں کا ہونا ایک بارش اتر، وہ کہتے ہیں ایک اونٹ کے برابر کتابیں تھیں جتنی اونٹ پر لادی جا سکتی تھی اس زمانے میں. آپ سوچے کہ ان کا علم کا شوق کتنا ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ تھا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو دعا دیتے دے رہنی چاہیے، اور دعائیں سیدھے ہم ڈائریکٹ کیا کریں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اسے بہت مالدار بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جاب نہیں، ٹھیک ہے آپ دیکھیں دنیا خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ، دنیا کے لیے کبھی کسی کو کچھ بولنا نہیں پڑتا، دنیا کے لیے سب خود اپنے آپ محنت کر لیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ دینی علم، فہم، سمجھ. تو ہم کو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنائے، ان کو دین کا مبلغ بنائے، ان کو قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بنائے انشاءاللہ. تو یہ ابن عباس کی دعا جو کی تھی اللہ کے رسول نے ان کے لیے، اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن کا بھی لقب ان کو ملا. ان کے بارے میں تمام جو تابعین ہیں کہتے ہیں کہ ابن عباس خود کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کب اتری اور کہاں اتری اور کس وجہ سے اتری. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمام جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس جا جا کر علم حاصل کیا تھا. وہ خود کہتے ہیں ابن عباس کہ میرا ایک دوست تھا، اور وہ اور میں جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو اس وقت ابن عباس 11 سال کے تھے. تو کہتے کہ میرا دوست اور میں مدینہ میں کھیلا کرتے تھے، تو میں نے ایک دن اپنے دوست سے کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، چلو ہم چل کر اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کرتے ہیں. تو میرے دوست نے مجھ پر ہنس کر کہا، کہتے ہیں کہ تم کیا کام کرے بے وقوفی کا کام، کہ ابھی تو تمام صحابہ کرام زندہ ہے، جب چاہے جب لے لیں گے. تو میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا اور میں خود نکل گیا. پھر میں صحابی کے گھر جاتا اور صحابی کے گھر دروازے کے باہر بیٹھ جاتا. بچوں کی کلاس میں پڑھایا گیا نا، عبداللہ بن عباس کے چہرے پر ریت اڑتی رہتی تھی، تو وہ چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے تھے اور دھوپ آتی تھی، لیکن وہ صحابہ کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے دروازے کے باہر. اور پھر جب صحابی دروازہ کھولتے تھے، وہ صحابی کہتے کہ یعنی اے اللہ کے رسول کے چچا زاد آپ کیوں آئے ہیں، ہمیں بلا لیا ہوتا. تو ان کا مشہور جملہ وہ حدیث کی دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ علم کے لیے خود آیا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا. سبحان اللہ، یعنی یہ جملہ وہ کہتے تھے. جو دوست تھا میرا لڑکا جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو کچھ سالوں کے بعد وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ عبداللہ بن عباس واقعی میں عقل مند تھا، یعنی وہ اس نے جو ہے اس بات کو سمجھ لیا تھا. تو یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ کی طرف نے دعا دی تھی، لیکن ان کی کیا تھی ساتھ میں کوشش، کہ کیسے دعا سے ان کو علم حاصل ہو گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا محنت. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ زید بن ثابت آئے تو عبداللہ بن عباس گئے اور ان کی خدمت میں نیچے بیٹھ کر اپنا گھٹنا رکھ دیا یا اپنا ہاتھ اچھا رکھ دیا سواری پر سے نیچے اترنے کے لیے. تو زید بن ثابت نے کہا کہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ تو کہا کہ ہمیں عالموں کا ایسے ہی ادب کرنا سکھایا گیا ہے. تو پھر انہوں نے اتر کر زید بن ثابت نے ان کا ہاتھ چوم لیا، کہا کہ ہمیں اہل بیت سے ایسی محبت کرنا سکھائے گی. سبحان اللہ، یعنی کیسے ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے والے لوگ تھے وہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کا ایکچولی بچوں کی تربیت کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز تھا. اکثر اللہ کے رسول بچوں کا گال تھپ تھپا کر یا پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیا کرتے تھے، یا پھر سینہ تھپ تھپاتے تھے آپ. جیسے انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کرتا ہوں. اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انس بن مالک کے چھوٹے بھائی کا پرندہ مر گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ سیڈ تھے، کیونکہ طلحہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس کو گود میں اٹھا رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے بچے کو بھی کس طرح سے انٹرٹین کیا، کہ آپ نے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابا عمیر تمہارا کیا ہوا چڑیا. یعنی آپ اس چھوٹے سے بچے کو اس کی چڑیا کے مر جانے پر آپ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، آپ سوچے حالانکہ آپ ایک نبی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بچوں کا خیال رکھا جائے. تو چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے جیسے عامر بن واسلہ, وہ خود کہتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا لیکن مجھے اللہ کے رسول کی فلاں بات یاد ہے کہ انہوں نے میرے گالوں کو تھپتھپایا تھا یا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لایا تو میں اس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تربیت تھا, بہت خوبصورت انداز تھا آپ کا بچوں کی تربیت کا ماشاء اللہ. تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.